السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ معذرت کے ساتھ کہ آپ سے کہا تھا کہ کل 3 بجے کلاس شروع کریں گے، اور ایک انسان کا ارادہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کا پلان ہوتا ہے، تو اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس میں کیا بہتری تھی۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد کھل کر کراچی شہر میں بارش کی ہے، تو اللہ سے خوب دعا کریں اور اللہ سے اچھی امید بھی رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیا ہوں گے۔ اللہ کی بہت رحمت ہے، بھارت اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو تھا یہ آج کا جو سیشن تھا یہ تھوڑا اس طرح کر دیا، اس لیے کہ راستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھی اور جتنی آپ کھڑی دیکھ رہے تھے اتنی میں بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بہرحال ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں معاملہ ہم ایسا رکھیں گے کہ آج اٹینڈنس بھی بہت کم ہے، تو ہم 4:30 پر ہی اپنا مکمل کر لیں گے، اور میں رش نہیں کروں گی حضرت عمر کا مکمل کرنے میں۔ دیکھیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف وہی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بس کسی طرح سے مکمل ہو جائے چیز، ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جو سنیں اس سے ہم کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیں، یہی مقصد ہے نا ہمارا۔ ہم پوری کوشش کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم اشرہ مبشرہ مکمل کر لیں، ورنہ جتنا ہو سکے گا ہم اتنا کریں گے۔ وہ پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ ہم صرف میری اس وقت خواہش یہ ہے کہ اس وقت تو ہمارا 29 تک آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اگر روزے 30 ہوئے بھی تب بھی ہم 30ویں روزے پر کمٹمنٹ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم جتنا سیکھیں اس سے ہم کچھ نہ کچھ اپنے عمل کے لیے لے لیں۔ تو آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سنیں اس میں ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور ہم بہت ساری چیزیں جمع کر کے ایسے نہیں چاہ رہے کہ وہ جمع کی ہوئی چیز جو ہے وہ بالکل وہی کانسیپٹ ہمیں دے جیسا کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں عام تھا کہ بس اتنے قرآن پڑھ لیے اور اتنے قرآن پڑھ لیے اور اتنے قرآن پڑھ لیے اور ایک سورت کی تفسیر بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو ہم اسی طرح سے اس علم کو بھی حاصل نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اپنا ایک اصول بنائیں کہ ہم جو علم حاصل کریں اس پر عمل کریں۔ تو ہم آج اللہ کا نام لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر بات شروع کریں گے، جتنی ہو جائے گی 4:30 تک کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر کنٹینیو وی ول ٹیک آور نیکسٹ سیشن ٹمارو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر خیر و عافیت رکھی۔ ہمارا اصول یاد رکھیں کہ بارش ہو یا جو بھی ہو، جب ایک دفعہ ہم نے پلان کر لیا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کیجوئلٹی نہیں ہو جاتی کہ آنا بالکل ممکن نہیں ہے، تو ہم کلاس کینسل نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر کل بھی ایسا سینیریو بنتا ہے کہ اسی ٹائم پر بارش آگے پیچھے ہوتی ہے تو کلاس تو کنڈکٹ ہوگی، کچھ ٹائمنگز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھیں گے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور آج ہم انشاءاللہ سے دونوں پر بات شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے دعا کر کے اسی نیت کے ساتھ ان ٹاپکس کو آپ کے لیے چنا تھا کہ یہ ٹاپکس آپ کے اور میرے لیے زندگی میں مشعل راہ بن جائیں، اور ہم نے اسی کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ ان کو سننا ہے۔ تو حضرت عمر کے اوپر انشاءاللہ آپ جتنا ہم سمجھ سکیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين۔ ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہمیں جو ہیں وہ مختلف صفات کے اینگل سے ملتی ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پروفاؤنڈ نصیحت آتی ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں نریٹ کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، وفی کل خیر، خیر تو ہر طرح کے مومن میں ہی ہوتی ہے، لیکن پسندیدہ کون سا مومن ہے اللہ کی نظر میں؟ جو طاقتور ہے، جو زیادہ اسٹرینتھ رکھنے والا ہے، جو صحت مند ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، مومن کے لیے صحت پسندیدہ ہے۔ صحت کا مطلب ओबेसिटी नहीं है, वजन बढ़ा हुआ नहीं है। सेहत का मतलब है कि आप जहनी तौर पर भी बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत रखते हो और जिस्मानी तौर पर भी एक्टिव हो। तो अल्लाह ताला ने ऐसे मोमिन को पसंद किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज को मेंशन किया कि पसंदीदा वो है जिसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है। अगर आप आज ओवरऑल मुसलमानों को एक नजर देखें तो आपको जो सबसे आखिरी चीज मुसलमानों के अंदर मिलती है वो यही स्ट्रेंथ है। मुसलमानों में स्ट्रेंथ की, जुर्रत की, ताकत की, फैसला करने की, अल्लाह के दिए हुए अहकामात की रोशनी में फैसला करने की सलाहियत जो है वो बहुत कम है। चाहे आप उसको इंडिविजुअली देखें या आप उसको कलेक्टिवली देखें, आपको मुसलमानों के अंदर जो आखिरी चीज मिलेगी वो ये कवी होने की सिफत है, स्ट्रेंथ वाली जो है ये सिफत है। या आप मुसलमानों को देख लें कि मुख्तलिफ हुकूमतें उनको कैसे ट्रीट करती है, या आप उन इलाकों के मुसलमानों को देख लें जिनके ऊपर इन्वेडर्स आकर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुसलमानों का क्या हाल किया हुआ है और मुसलमानों का किस तरह से मैसेकर हो रहा है। ये सब चीजें जो है आपको मुझे बताती है कि आज ओवरऑल मुसलमानों के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। इसलिए इन जनरल खबरों के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी जो आपको चीजें मिलती हैं उससे पता चलता है कि बाकी इंसानों के हिसाब से मुसलमानों के राइट्स देने में सबसे ज्यादा कमी की जा रही है। ये क्यों? इसलिए कि मुसलमान खुद बजाते खुद कमजोर हैं, मुसलमानों के अंदर बजाते खुद स्ट्रेंथ नहीं है। आज जो कई सालों से पैलेस्टाइन के अंदर हो रहा है मुसलमानों के ऊपर जुल्म, जो कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कितने मुसलमानों के अंदर जुर्रत है कि उन मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाएं, आर्टिकल्स लिखें, जाकर यूनाइटेड नेशंस में बात करें, जाकर अपनी ओआईसी के अंदर बात करें, जाकर जो है वो खबरों के अंदर जो है वो जाकर लोगों के अंदर ग्रुप डिस्कशंस करें या टॉक शोज करें। इन टॉपिक्स को तो अब डिस्कस ही नहीं किया जाता। आपके जो न्यूज चैनल्स हैं इसके अंदर ये कब चीजें बताई जाती हैं कि मुसलमानों के ऊपर जो है वो किस किस तरह का जुल्म हो रहा है और मुसलमान जो है उनकी जिंदगियां किस तरह से जो है वो खतरे के अंदर। जब आप इस्लाम को देखते हैं तो आपको कई मुसलमान अपनी तारीख के अंदर हिम्मत और जुर्रत और स्ट्रेंथ रखने वाले मिलते हैं और इन सारों के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्ह की पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ के एतबार से सबसे बेहतरीन समझी जाती है। यानी जुर्रत रखने वाले, ताकत रखने वाले और अपनी ताकत को सही तरह से इस्तेमाल करने वाले। इसीलिए हजरत उमर के लिए आता है डायमंड इन द रफ, यानी कि उन हालात में भी जो भी बहुत टफ हालात थे उसके अंदर भी हीरे की तरह अपनी पर्सनैलिटी से उन्होंने लोगों को फायदा पहुंचाया। तो हमारी उम्मत की स्ट्रेंथ उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, जिनका पूरा नाम आता है अबू हफ्स उमर इब्नुल खत्ताब इब्नुल नुफैल अल कुरैशी अल अदवी, और इनको भी अल्लाह ताला ने इजाज दिया कि ये खलीफा मुसलमान बने। हजरत अबू बकर के लिए क्या टाइटल था जिसको हमने कहा था कि हजरत अबू बकर को अमीरुल मोमिनीन और एक और चीज भी कही जाती थी टाइटल में, खलीफतु रसूलिल्लाह। हजरत उमर को कहा जाता था खलीफतु खलीफति रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के खलीफा के खलीफा। तो ये टर्म्स आपको ज्यादातर अरबी के टेक्स्ट में, आपके क्लासिकल टेक्स्ट में मिल जाती है क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको भी मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बनाया था। और इनकी जिंदगी आपको हजरत उमर की जिंदगी स्ट्रेंथ की एम्बॉडीमेंट मिलती है। स्ट्रेंथ की कई मिसालें आपको हजरत उमर के अंदर जो है वो मिलेगी, चाहे वो जिस्मानी कुव्वत हो, चाहे वो जहनी कुव्वत हो, चाहे वो स्पिरिचुअल पावर। हजरत उमर जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान वहां से अपना रास्ता बदल लेता है, यानी शैतान उस रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए कि उमर के अंदर इतनी ताकत थी कि वह अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकते थे, शैतान के वसवसों के खिलाफ जो थे मुकाबला कर सकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के लिए फरमाया लकाना नबीयन मिन बादी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर, तो वह उमर होते। अल्लाह के रसूल ने बहुत बड़ा आपकी सिफत को बयान करने के लिए ये स्टेटमेंट दे दिया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। और इतना कुछ हजरत उमर के बारे में है इनफैक्ट लिटरली कि आप हजरत उमर की जिंदगी के हर साल पर एक चैप्टर बना सकते हैं और हम हजरत उमर की लेगेसी को डिस्कस कई दिनों तक कर सकते हैं, इतना ज्यादा इसके अंदर सीखने का एलिमेंट है। लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्टेड है तो हमने कुछ आपके सामने कोशिश ये की है कि जो मेजर एग्जाम्पल्स हैं, जो मेजर इंसिडेंट्स हैं, जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, उनको आपके सामने रखा जाए ताकि हम अपनी जिंदगी के साथ उसको रिलेट कर सकें। एक माइकल हार्ट की किताब आती है, एक ऑथर है माइकल हार्ट, उनकी किताब है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। جس میں سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کیا ہے. 52nd پوزیشن کے اوپر, باون جس کو کہتے ہیں اردو میں 52nd پوزیشن, اس پر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مینشن کیا ہے کہ وہ پرسنالٹی جنہوں نے دنیا کے اوپر اپنا بہت زیادہ گہرا امپیکٹ چھوڑا. حضرت عمر سے ہمیں عاجزی کی ایگزامپل ملتی ہے, اللہ کے خوف کی ایگزامپلس ملتی ہیں, حق اور باطل کو فرق کرنا اس کی صلاحیت نظر آتی ہے, اور طاقت اور اسٹرینتھ ہمیں ملتی ہی ہے. حضرت عمر کا جو لقب تھا وہ الفاروق تھا. الفاروق ہے فرق کرنے سے, یعنی وہ حق اور باطل میں فرق کر سکتے تھے. رسول اللہ کہا کرتے تھے الذی یفرق بین الحق والباطل, وہ جس نے بہت آرام سے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر لیا. اور حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا ہے تو یہ اسلام کا قبول کرنا ان کی زندگی میں 180 ڈگری کا ٹرن تھا, اس لیے کہ بالکل انہوں نے آل دا وے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا. یہ پہلے بالکل مختلف پرسنالٹی کے تھے اسلام لانے سے پہلے. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ جو تھے وہ بہت سی اپنی عاجزی, اپنی محبت, اپنی کائنڈنیس, اپنی جنروسٹی رکھنے والے تھے, بلکہ نان مسلمز کا بھی بہت زیادہ حضرت عمر نے خیال رکھا. اور کیونکہ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کی جو ریاست تھی, جو اسٹیٹ تھی, وہ بہت تیزی سے پھیلی تھی, تو مسلمانوں نے بہت سے علاقے کانکر کیے تھے اور اس کے اندر اقلیتیں مائنورٹیز موجود تھیں. حضرت عمر نے مائنورٹیز کو ان کے پراپر رائٹس دیے, اور مائنورٹیز کے اندر بھی کئی لوگوں نے عمر کے اخلاق کی وجہ سے اسلام قبول کیا. تو حضرت عمر کی یہ بہت اعلیٰ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر بھی اسٹرینتھ دی ہوئی تھی اور ذہنی اور روحانی طور پر بھی بہت ہی مضبوط شخصیت کے انسان تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی ٹال اینڈ ہینڈسم تھے اور بہت فیئر کمپلیکشن کے تھے. آپ نے کبھی کسی عرب کو دیکھا ہو جو پراپر عرب کلچر سے لوگ ہوتے ہیں, جن کا لینیج عرب ہوتا ہے, آپ ان کو دیکھیں جو بہت لمبے ہوتے ہیں, گورے چپٹے ہوتے ہیں, اور ہائٹ اور بلڈ بہت اچھی ہوتی ہے, تو بہت اسمارٹ لگتے ہیں. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی کرسمیٹک پرسنالٹی تھی, ٹال, ہینڈسم, وائٹ کمپلیکشن, اور ہیومنگس بڑے تھے بہت ہی, مطلب دیکھنے میں بہت بڑے سائز کے تھے, کیونکہ ٹال تھے تو براڈ اسٹیچر تھا ان کا. ان کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود جو اللہ کے رسول کے صحابی آتے ہیں, ان کا قد بہت چھوٹا آتا ہے. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر جب گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے پاؤں آلموسٹ زمین پر ٹچ کیا کرتے تھے, اتنے ٹال تھے. تو یہ پرسنالٹی بھی آپ کی ایک سامنے آتی ہے. بعض اوقات انسان کچھ ایسی پرسنالٹیز کے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ویسے نہ بھی بہت زیادہ جانیں, لیکن ایک ان کا جو فزیکل فیچر ہوتا ہے وہی بعض دفعہ انسانوں کے اوپر روک ڈالنے کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ الحمدللہ ان کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ جس کو دیکھ کر لوگ جو تھے وہ روب میں آ جایا کرتے تھے. اور اس کے اوپر مزید یہ کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت اچھی تھی, اور اس کے اوپر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان دیا تو ایمان کا کنوکشن بہت زیادہ تھا. تو ایک بہت ہی بیسٹ کمبینیشن ان کی پرسنالٹی کے اندر آپ کو اور مجھے ہر عمر کے انسان کے لیے ملتا ہے, چاہے وہ جوان ہے, چاہے وہ نوجوان ہے, چاہے وہ بوڑھا ہے. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر اپنے اعمال جو کیا کرتے تھے وہ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کیا کرتے تھے, اور اس کی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. بعض شعراء نے, شاعروں نے حضرت عمر کو جب بیان کیا کہ حضرت عمر کی کیا شخصیت تھی, وہ عمر جنہوں نے آدھی سے زیادہ زندگی دنیا پر رول کیا, وہ عمر جن کے دور میں مسلمانوں نے تیزی سے وکٹریز جو تھیں وہ کی, فتوحات کی, ان کو شاعر ڈیفائن کیسے کرتے تھے, سادہ لباس پہننے والے, سادہ کپڑے پہننے والے, سمپل کھانا کھانے والے, کوئی بہت بڑے جو تھے وہ بہت 7-course میل اور بہت ہی جو ہے وہ ہائی کوالٹی کے کھانے نہیں, سادہ لباس, سادہ کھانا کھانے والے, اور سادے سے کاٹیج میں رہنے والے. حضرت عمر نے خلیفہ بننے کے بعد اپنا گھر تبدیل نہیں کیا. حضرت عمر جس گھر میں رہتے تھے خلیفہ بننے سے پہلے, اسی گھر کے اندر خلیفہ بننے کے بعد بھی رہتے رہے. یہ حضرت عمر ہیں جن کو عرب ڈیفائن کیا کرتے تھے خلیفہ بننے کے بعد, اور یہی حضرت عمر جن کے اندر سادگی جو ہے وہ بہترین نظر آتی ہے, جن کا گھر سادہ, جن کا رہن سہن سادہ, لیکن جو پرشین امپائر تھی اس کے بادشاہ کی حالت خراب ہوتی تھی عمر کا نام سن کر. جو رومن امپائر کے لوگ تھے, جو رومن امپائر کے امپرر تھے, عمر کا نام سن کر ان کے ماتھے کے اوپر کہا جاتا ہے پسینہ آ جایا کرتا تھا, اس لیے کہ عمر کی اسٹرینتھ کو وہ پہچانتے تھے, عمر کی جرت کو وہ پہچانتے تھے. تو ایسے ایسے انسان کے لیے ہم یقیناً کئی اینگل سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے لیے آتا ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر جو چیز بہت پرومیننٹ تھی وہ ان کی انصاف کرنے کی کوالٹی تھی, عدل کی جسٹ ہونے کی کوالٹی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انصاف کی کوالٹی رکھی ہوئی تھی, یہ صرف ان کی پرومیننٹ تھی. آپ سب نے حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان کیسے لائے. حضرت عمر کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے ایک اور بہت پرومیننٹ واقعہ جس کو سیرت لکھنے والوں نے مینشن کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جس نے حضرت عمر کی زندگی کے اندر تبدیلی لانا شروع کی, یا جس نے حضرت عمر کو اس بارے میں سوچنے پر مجبور کیا. وہ کہتے ہیں کہ اچھا, ہم نے حضرت عمر کے بارے میں جو بیسک چیز سنی ہے, ہمارے ذہن میں ان کے نام سے کیا آتا ہے؟ غصہ. یہ آتا نا, یا بات بات کے اوپر درہ اٹھا لینا, یا بات بات کے اوپر کہتے تھے کہ آئی ول چاپ یور ہیڈ, میں تمہارا سر قلم کر دوں گا, یا آئی ول سلائس یور ہیڈ. عربی میں جو اس کے الفاظ آتے ہیں اس کے انگریزی میں ترجمہ بنتا ہے کہ میں تمہارے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, میں تمہارے سر کے سلائسز کر دوں گا. ہم حضرت عمر کے بارے میں یہی جانتے ہیں نا, اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی شخصیت کیا تھی, بہت ہی غصے والی. آج کوئی انسان اگر غصہ کرتا ہے تو اپنے غصے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے, بھائی میرا غصہ تو عمر جیسا ہے, بڑی جلالی ہوں میں. اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے عمر غصہ کیا کرتے تھے ایسے شاید میں بھی غصہ کروں گی, تو میرے اندر بھی ہے جو کوئی خرابی یا کمی نہیں ہے. حضرت عمر کے اندر جہاں غصہ یا جہاں اسٹرینتھ تھی, غصہ نہیں, حضرت عمر کے اندر اسٹرینتھ تھی کیونکہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی. تو جہاں کسی چیز کو غلط دیکھا کرتے تھے وہاں ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا, جب کسی چیز کو نامناسب دیکھا کرتے تھے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو ان کی اسٹرینتھ تھی. یہ کہنا کہ حضرت عمر بہت غصے والے تھے یہ نامناسب ہے. ان کی دو کوالٹیز کو یاد رکھیں, ان کی اسٹرینتھ, ان کی جرات, اور دوسرا ان کے اندر جو تھا انصاف کرنے کی جو کوالٹی تھی. وہ انصاف کرنے کی کوالٹی ان کو جو تھی وہ اس پوائنٹ پر لاتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید بہت غصہ کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے اندر دل میں نرمی بھی بہت تھی, اور یہ دل کی نرمی ان کے خلیفہ بننے کے بعد پرومیننٹ سے پرومیننٹ ہر سال ہوتی چلی گئی. ہم تو یہ جانتے نہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ دل کے کتنے نرم تھے اور ان کے اندر کتنی کائنڈنیس تھی. تو حضرت عمر کی کائنڈنیس کو بھی مینشن کرنا ضروری ہے, جس کو کتابوں کے اندر مفسرین نے مینشن کیا ہے. اور اگر آپ غصے کے اینگل سے دیکھیں تو حضرت عمر کو کن چیزوں پر غصہ آتا تھا, آپ کو میں نے ابھی بتا دیا. ہم اگر اپنے غصے کو دیکھیں تو ہمیں کس چیز پر غصہ آتا ہے؟ ہمیں غصہ اس بات پر آتا ہے کہ درزی نے ٹائم پر کپڑے نہیں دیے, ہمیں غصہ اس بات پر آتا ہے کہ ہم شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر جا کے کھانا کھانا اور وہ لے کر نہیں جا رہے, ہمیں غصہ اس بات پر آتا ہے کہ ہم اپنی اماں سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور اماں ہمیں دلا نہیں رہے, ہمیں غصہ اس بات پر آتا ہے کہ ہم اپنے فرینڈ کے گھر جانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں اس کی اجازت نہیں مل رہی, ہمیں غصہ اس بات پر آتا ہے کہ اتنی گرمی میں روزے کیوں آتے ہیں, ہمیں غصہ اس بات پر آتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو لائٹ پہ چلی جاتی ہے, ہمیں ان باتوں پہ غصہ آتا ہے. سوچیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس بات پر غصہ آتا تھا؟ منافقت پر غصہ آتا تھا, اللہ کی نافرمانی پر غصہ آتا تھا, رسول اللہ کو اہمیت نہ دینے پر غصہ آتا تھا, مسلمانوں کی کمزوری پر اور ان کی لتھارجی پر غصہ آتا تھا, ان کی سستی پر غصہ آتا تھا. تو عمر کا معاملہ بالکل الگ تھا, وہ بالکل وہی شکل تھی عمر کے غصے کی جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے, من آتا للہ و منع للہ, جس نے دیا تو اللہ کے لیے, جس نے روکا تو اللہ کے لیے, جس نے دوستی کی تو اللہ کے لیے, وابغض للہ, جس نے دشمنی کی تو اللہ کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان, اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا. عمر کا حال یہی تھا, غصہ کرتے تھے تو اللہ کے لیے, دیتے تھے تو اللہ کے لیے, روکتے تھے تو اللہ کے لیے. تو ہم اگر اپنے آپ کو کسی بھی موقع پر اپنے غصے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حضرت عمر کی شخصیت سے ریلیٹ کریں تو پلیز ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا غصہ کن چیزوں پر ہوتا ہے اور حضرت عمر کا غصہ کس طرح کی چیزوں پر ہوا کرتا تھا. حضرت عمر کے اندر ان کے اسلام لانے سے پہلے جو پرومیننٹ واقعہ سیرت کے اندر ملتا ہے, اور جو ان کی ایک طرح سے انصاف کی کوالٹی کو اور ان کی نرمی کی کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے. حضرت عمر مکہ کے اندر موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز کر چکے تھے. حضرت عمر ایمان لائے ہیں رسول اللہ کی نبوت کے چھٹے سال, چھ سال آپ نے ایمان قبول نہیں کیا. اس دوران میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم سے اور اجازت سے بعض مسلمانوں نے, جو کہ کمزور مسلمان تھے, जिनको लग रहा था कि मक्का में रहते हुए क्योंकि हम पर बहुत जुल्म हो रहा है, दीन पर चलना आसान नहीं है, तो रसूलुल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि ये हिजरत कर सकते हैं। जो पहली हिजरत हुई मुसलमानों की वो हुई थी एबिसिनिया की तरफ, जो कुछ मर्दों और कुछ औरतों ने की थी, एबिसिनिया जिसको हबशा कहते हैं। तो एबिसिनिया की तरफ जो मुसलमानों का काफिला हिजरत के लिए जा रहा था, इसमें कुछ खवातीन भी थी। हजरत उमर एक रास्ते से जा रहे थे कि उन्होंने कुछ खवातीन को देखा अपने बैग पैक के साथ कि ये खवातीन जो है ये कहीं जा रही है। अब ये वो खवातीन थी जो सब मुस्लिम खवातीन थी जो ईमान ले आई थी और ये हबशा की तरफ एबिसिनिया की तरफ हिजरत कर रही थी। तो इनमें से एक खातून सहाबी जो है वो आती है, इनसे हजरत उमर ने पूछा, हजरत उमर इनको जानते थे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मक्का को छोड़कर, जो कि हमारी सरजमीन है, और हम मक्का को छोड़कर हिजरत कर रहे हैं इसलिए कि तुमने और तुम्हारे जैसे लोगों ने, तुम्हारे दोस्तों ने हमारे लिए मक्का की जमीन को तंग कर दिया है और हम यहाँ आसानी के साथ, आजादी के साथ अपने दीन पर अमल नहीं कर सकते। हजरत उमर के दिल में इस वक्त कहा जाता है कि एक नरमी आई, कि उन्होंने देखा कि औरतें एक दीन के ऊपर, एक डॉगमा के ऊपर, एक क्रीड के ऊपर स्टैंड लेकर अपना सारा साल का घर और अपनी चीजें छोड़कर जा रही हैं। तो हजरत उमर के लिए आता है कि हजरत उमर ने जब इन चंद खवातीन को देखा तो खामोश हो गए, जब इनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं तो खामोश हो गए, और उसके बाद कुछ देर रुकने के बाद, खामोशी के बाद कहते हैं साहिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा साथी हो। अल्लाह को तो मानते थे ना कुरैश, अल्लाह के साथ इलाह माना करते थे। तो ये उमर की काइंडनेस थी, अंदर दिल की नरमी थी कि उन्होंने उन औरतों की इस कुर्बानी को एडमायर किया और उनको फीलिंग आई, उनकी सेंस ऑफ जस्टिस ने उनको अंदर से पिंच किया कि वो लोग जो बराबर का हक रखते हैं मक्का की जमीन के ऊपर, हमारी तरह के रहने वाले हैं, लेकिन इनको हमारे जुल्म की वजह से और हमारी प्रोसिक्यूशन की वजह से मक्का की जमीन छोड़नी पड़ रही है। तो दो क्वालिटीज उमर की यहाँ प्रोमिनेंट हुई, एक उनकी दिल की नरमी और दूसरी उनकी सिफत अदल, कि उनको वो चीज जो थी वो पिंच की। तो उन्होंने उन औरतों को कुछ नहीं कहा, उनके साथ उनके शौहर भी थे, उन्होंने कहा साहिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा साथी हो, यानी अल्लाह जो है वो तुम्हारी मदद करे। इन खातून के लिए आता है कि इन खातून ने उमर की नरमी महसूस कर ली थी, उमर के दिल के अंदर सॉफ्टनेस। तो जब उमर चले गए तो इन्होंने अपने शौहर से कहा कि ये शख्स इस्लाम कबूल कर लेगा, इस शख्स के अंदर नरमी है। उन खातून ने जज कर लिया था, मुसलमान खातून थी, तो उनके शौहर जो थे उन्होंने कहा, और उनके शौहर अच्छी तरह से उमर को जानते थे। हजरत उमर के लिए आता है कि ये जो 5 साल गुजरे थे दावत का काम करते हुए मुसलमानों को, हजरत उमर स्टॉन्च ओपोनेंट थे मुसलमानों के, सख्त तरीन दुश्मन, सख्त तरीन एनिमोसिटी रखने वाले। एक तो ना नॉर्मल दुश्मन, बस जिसने आपको फॉलो नहीं करना, एक आपका मिसाल के तौर पर कोई राइवल हो सकता है जो बस आपको देखता है और कहता है हाँ ठीक है, इस्लाम पर अमल करती है तो ठीक है करती है, इनका अमल इनके लिए, मेरा अमल मेरे लिए। बात आपके ऐसे दोस्तों के सर्कल में लोग होते हैं ना जो आपको क्रिटिसाइज नहीं करते, बात आपके रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपके दीन पर चलने पर आपको क्रिटिसाइज नहीं करते, बाद लोग ऐसे होते हैं आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, जो जब आपको देखते हैं वो आपको कोई जुमला सुनाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई ऐसा जुमला आपके सामने बोलने की कोशिश करते हैं कि जो आपको पिंच करे, जो आपको हर्ट करे, जो आपको तकलीफ दे, जिससे आपके कदम हिल जाए। हजरत उमर के लिए आता है कि हजरत उमर मुसलमानों और इस्लाम के सिर्फ दुश्मन नहीं थे, स्टॉन्च एनिमी थे, बहुत सख्त दुश्मन थे। तो सारा इनको मक्का जानता था कि ये कैसे इंसान है और कैसी शख्सियत है। तो जब इन खातून सहाबी ने अपने शौहर से कहा कि ये शख्स ईमान ले आएगा और बहुत जल्द ईमान ले आएगा, तो इनके शौहर कहते हैं इन्नहु ला युस्लिमु हत्ता युस्लिम थिमारुल उमर, इन्होंने कहा इससे पहले कि उमर ईमान लाए, उमर का गधा ईमान ले आएगा। क्या मतलब थी, चांसेस कोई नहीं है उमर के ईमान लाने के। इनके शौहर ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उमर जो है वो ईमान लेकर आएगा। तो इनको बिल्कुल भी किसी तरह की उम्मीद इसलिए नहीं थी कि उमर की रेपुटेशन जो थी मक्का के अंदर वो बहुत ज्यादा मुसलमानों की दुश्मनी वाली रेपुटेशन थी, इस बेसिस के ऊपर इनके शौहर ने ये बात कही। और इसके बावजूद इन औरतों ने ये चीज महसूस की थी कि नहीं, उमर जो है ये बहुत जल्दी ईमान ले आएंगे। उसके बाद फिर तारीख में वो वाकया आता है जो हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने का है। हजरत उमर का इस्लाम कबूल करने का वाकया जो है वो इनिशिएट कहाँ से हुआ, हजरत उमर की एज 27 साल की थी जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया। जब नबूवत का ऐलान किया था रसूलुल्लाह ने तो आपकी उम्र क्या थी, 40। तो कितना डिफरेंस हो गया हजरत उमर में और रसूलुल्लाह में, 13 ईयर्स का। حضرت عمر 13 سال چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی جب اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی تو حضرت عمر بہت انرجیٹک تھے, نوجوان تھے, اور اس عمر کے اندر انسان کی خواہشات اور نفس جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے. حضرت عمر بھی اسی چیز کے اندر تھے. حضرت عمر نے اسلام لانے کے بعد خود اپنی ہسٹری جو بتائی تو یہ بتایا کرتے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور عمر کہتے ہیں کہ میری زندگی میں دو ہی فیورٹ کام تھے اسلام لانے سے پہلے, ایک تھا الکوہل شراب پینا اور دوسرا تھا فارنیکیشن ایڈلٹری, عورتوں کے ساتھ تعلقات کا رکھنا. حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بس یہ دو کام تھے اسلام لانے سے پہلے, اور اس کے بعد جب اسلام آیا تو اسلام کی دشمنی میں انہوں نے اپنے آپ کو سرگرم کر لیا تھا. اور یہ بہت کامیاب بزنس مین تھے. حضرت عمر جو تھے اپنے سفر بھی بہت کیا کرتے تھے, ایک تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, دوسرا حضرت عمر کے یاد ہے کہ بہت ایکسٹروورٹ پرسنالٹی تھے, جلدی لوگوں میں گھل مل جایا کرتے تھے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ کم لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں, لمیٹڈ لوگوں میں گھلتے ملتے ہیں, تنہائی پسند ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہر ایک کے ساتھ جلدی فری نہیں ہوتے, انٹروورٹ ٹائپ, اپنا سوچتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اپنا تفکر کرتے رہتے ہیں, اپنے خیالات میں کھوئے رہتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنا ایک لمیٹڈ سرکل بس پسند ہے, بہت سوشلائزنگ پسند نہیں ہے. انٹروورٹ میں اگر آپ ایگزامپل دیکھیں تو کل ہم نے ابو بکر کی بات کی تھی, ہم ابو بکر صدیق کے لیے آتے کہ وہ انٹروورٹ پرسنالٹی کے تھے, سوچتے سمجھتے رہتے تھے, کم لوگوں میں گھلتے ملتے تھے. اور جو حضرت عمر ہے یہ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کے تھے. ایک تو بہت ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکسپریسو ہوتے ہیں, جیسی فیلنگس ہوتی ہے وہ فوراً اس کا اظہار کر دیتے ہیں, جو دل میں ہوتا ہے فوراً زبان پر آ جاتا ہے, لوگوں میں جلدی سوشلائز کر لیتے ہیں, جلدی نئے دوست بنا لیتے ہیں. حضرت عمر کی پرسنالٹی ایسے ہی تھی, بہت ووکل تھے اور بہت اچھا بولا کرتے تھے, اس لیے کہ ایلیٹ کلاس کے اندر مکہ کی عادت ہے, مکہ کے سرداروں کے اندر عادت تھے, مکہ کے ان لوگوں کے اندر آتے تھے. بلکہ حضرت عمر کو سفیر القریش بھی کہا جاتا تھا, اس لیے کہ قریش اپنے ڈیلیگیشن جب بھیجا کرتے تھے تو حضرت عمر کو اپنا اسپوکس مین بنا کر بھیجا کرتے تھے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ان کی بات کو لوگوں میں کنوے کر دیں گے. اسی وجہ سے حضرت عمر کا اٹھنا بیٹھنا بہت ایلیٹ کلاس کے اندر تھا. آس پاس کی جو امپائرز تھیں, رومن امپائر تھی اور پرشین امپائر تھی, ان کے پیلسز میں ان کے بادشاہوں کے ساتھ, ان کے کنگس کے ساتھ, ان کے ایمپرز کے ساتھ حضرت عمر کے تعلقات بہت اچھے تھے. تو بہت زیادہ محلوں میں آنا جانا اور اس طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا اور ایک اچھی پرسنالٹی کا ہونا, یہ عمر کے اندر جو تھی یہ کوالٹی تھی. پھر حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر قریش کے فلیگ بیئرر تھے, جھنڈا اٹھانے والے تھے. جھنڈا اسی کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا قبیلے کا جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تھا, جو سب سے زیادہ اچھی پرسنالٹی کا مالک ہوتا تھا, اسٹرانگ پرسنالٹی کا. تو حضرت عمر کا یہی معاملہ تھا. آج جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ رسول ایک شخص نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سارے بت جو ہیں ان کی جو ہے وہ عبادت نہ کی جائے, ایک اللہ کی عبادت کی جائے, تو حضرت عمر جو تھے یہ اپنے بڑوں سے, اپنے محلے کے, اپنے علاقے کے, اپنے کمیونٹی کے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ یہ شخص جو محمد ہے کوئی کسی طرح سے اس کو سبق سکھا دے کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر سپلٹ پیدا کر رہا ہے, خاندانوں کو توڑ رہا ہے, اولاد کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو اولادوں سے دور کر رہا ہے, کوئی ایسا نوجوان آئے جو کہ اس محمد سے ہمارا بدلہ لے, اور یہ محمد جس نے ہمارا کلچر خراب کرنا شروع کر دیا ہے, کوئی اس سے ہمارا بدلہ ایسے لے کہ اس کو چپ کرا دے اور یہ مسلمانوں کو آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھائے نہیں, یعنی مسلمانوں کی گروتھ نہ ہو, مسلمان جو ہے وہ یہیں پر کسی طرح سے رک جائیں. تو یہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے, اور جب نوجوان پھر اکٹھے بیٹھا کرتے تھے, جیسے دوست آپس میں ہینگ آؤٹ کرتے, تو جب دوست ہینگ آؤٹ کیا کرتے تھے تو وہ آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے کہ بھائی کون ہے جو اپنے بڑوں کی بات مان کر جو ہے وہ محمد سے بدلہ لے گا اور نعوذ باللہ محمد کا جو ہے وہ معاملہ ختم کرے گا, تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خاندان پھٹنا شروع ہو گئے ہیں یہ چیز ختم ہو جائے. اور یہ آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے. عمر کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو اتنے عرصے سے ہمیں چیزیں بتاتے چلے آ رہے ہیں, آج محمد نے ان سب کو نگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ بالکل وہی سین ہے جو آج آپ کو اپنے معاشرے اور اپنے خاندانوں میں ملتا ہے. جب آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور آپ کو سنتوں کا پتہ چلتا ہے اور آپ اپنے گھر کے اندر سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کے اپنے گھر والے باسبہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا اجداد کا, اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر اب نئے نئے طریقے اپنا لیں. اب ہم کیا اب نئے نئے طریقے سے دین سیکھیں گے, یا ہم کل کے بچوں سے دین سیکھیں گے؟ اس طرح کی باتیں ہمیں بھی سننے کو ملتی ہیں. تو یہ جو نوجوان تھے جو سب نان مسلم تھے قریش کے, یہ جب اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے تو ان کے اندر بھی یہ چیز آتی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے ہم محمد سے بدلہ لیں. اب آپ امیجن کریں کہ یہ سینیریو 5 سال سے ڈیویلپ ہو رہا تھا. ہوا یہ کہ 6ویں سال جس سال حضرت عمر ایمان لائے ہیں اس سال ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. اور جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل وہاں سے گزرا. ابو جہل نے ایک سٹک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا ہٹ کیا تو رسول اللہ کو تکلیف بھی ہوئی, اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا. رسول اللہ کو اس سے مارنے سے زخم میں تکلیف بھی ہوئی تھی جو ضرب لگی تھی, اور آپ کو یقیناً برا بھلا بھی لگا تھا. اب جو اس وقت حرم آپ اور میں دیکھتے ہیں وہ تو ایک باؤنڈری کے اندر آ گیا نا پانے کا وقت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو ایک کھلا میدان سا ہوتا تھا, وہیں آس پاس دکانیں بھی تھیں, مارکیٹ پلیس بھی تھی, وہیں لوگ بیٹھا کرتے تھے, وہیں لوگ آپس میں جو ہے وہ گروپس بنا کر آپس میں ڈسکشنز کیا کرتے تھے, بزنس ڈیلنگز کیا کرتے تھے. تو جب ابو جہل نے یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اور لوگوں نے بھی دیکھا. اب جب آپ کے چچا تھے حضرت حمزہ, عبد المطلب, جب حضرت حمزہ واپس آئے مکہ, حضرت حمزہ جو تھے رسول اللہ کے چچا, یہ بہت زیادہ شکار کیا کرتے تھے اور یہ کئی مہینوں کے لیے شکار پر چلے جایا کرتے تھے. حضرت حمزہ کی پرسنالٹی بھی بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی, اور حضرت حمزہ جو تھے وہ رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. تو حضرت حمزہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت حمزہ جب اپنے گھومنے پھرنے سے واپس آئے, اپنے شکار سے واپس آئے, تو ان کو کسی نے مکہ میں سے بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا بھی اور وربلی پرسیکویٹ بھی کیا ہے, برا بھلا بھی کا ہے. حضرت حمزہ کو بہت غصہ آیا. حضرت حمزہ جو تھے وہ فوراً ابو جہل کے گھر پر پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور ابو جہل کے اوپر حملہ کیا کہ تم نے کیسے میرے بھتیجے کے اوپر جو ہے کوئی حملہ کیا, یا ہاؤ ڈیئر یو اسپیک ٹو ہم لائک دس, تم نے اس سے بات کرنے کی ایسے کیسے کوشش کی, اور اس کو برا بھلا کہہ کے اور اس کو ایک ہاتھ مار کے حضرت حمزہ جو تھے وہ وہاں سے نکلنے لگے. تو ابو جہل نے کوئی بات کی کہ تمہارا جو بھتیجا ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگوں میں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں. حضرت حمزہ کو اب تک نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کیا پیغام دے رہے ہیں, اس لیے آپ کو بتایا کہ وہ ٹریولنگ اتنی کرتے تھے کہ وہ زیادہ تر شہر میں ہوتے ہی نہیں تھے. جب ابو جہل نے یہ بات کہی کہ تمہارا بھتیجا اس طرح سے مکہ میں یہ کام کرتا پھر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے قریش آپس میں جھگڑنے لگ گئے ہیں اور لڑائیاں ہونے لگ گئی ہیں, تو حضرت حمزہ نے کہا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کو فالو کرتا ہوں, جو وہ کہتا ہے میں اس کی بات مانتا ہوں. یہ پہلا ڈیکلریشن تھا حضرت حمزہ کا کہ یہ بتانا کہ وہ شاید مسلمان ہیں, حالانکہ وہ انٹینشنلی مسلمان تھے نہیں, نہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا, لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی اس کو فالو کرتا ہوں جو میرا بھتیجا کہتا ہے اور میں بھی اس کو مانتا ہوں جو وہ کہتا ہے, تو یہ ان کا اوپن ڈیکلریشن تھا جو مکہ والوں کے سامنے پہلی دفعہ آیا. ورنہ اس سے پہلے مکہ والے ان کو نان مسلم ہی سمجھتے تھے, اور یہ نان مسلم ہی تھے, انہوں نے اب تک آفیشلی اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو جب ابو جہل کو اس طرح سے یہ بات سننی پڑی, اور ابو جہل جو تھے اچھا اس نے یہ سنا کہ حمزہ جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کی بات مانتا ہوں, تو ابو جہل تو بہت ہی حیران ہوا. باہر حضرت حمزہ کے لیے تو یہ آتا ہے کہ یہ ان کا جذبات میں رسول اللہ کو سپورٹ کرنا ان کا ایمان لانے کا باعث بن گیا. حضرت حمزہ اسی پوائنٹ سے مسلمان ہو گئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پھر انہوں نے تفصیل سے بات کی کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں, اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جو تھی بیعت کی اور کلمہ پڑھ لیا, شہادت جو تھی وہ اڈاپٹ کر لی. ادھر ابو جہل کو برا بھلا کہہ کے حضرت حمزہ گئے تھے. حضرت حمزہ ابو جہل اور حضرت عمر یہ دونوں آپس میں ریلیٹو تھے, معلوم یہ بات آپ کو, حضرت عمر اور ابو جہل دونوں آپس میں ریلیٹو تھے. کیا ریلیشن تھا؟ حضرت عمر کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی. تو ابو جہل کون تھا حضرت عمر کا؟ مامو. ابو جہل جو تھا وہ حضرت عمر کا مامو تھا, اس لیے کہ دونوں جو ان کی والدہ تھی اور ابو جہل تھے یہ دونوں بھائی بہن تھے. اب جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ میرے انکل کو میرے ماموں کو اس طرح سے جو ہے وہ حضرت حمزہ نے ہرٹ کیا ہے, ان کو تکلیف دی ہے, ان کے گھر پر آ کر جو ہے وہ ان کو برا بلا کہا ہے اور ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے, تو یہ بہت اپسٹ ہوئے, اور ان کو پتا چلا کہ کس طرح سے حضرت عمر جو ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے ابو جہل کے ساتھ یہ معاملہ حضرت حمزہ نے کیا. تو حضرت حمزہ کی یہ بات ان کو پتا چلی کہ یہ رسول اللہ بیچ میں جو تھے وہ وجہ تھے جس کی وجہ سے ابو جہل کے ساتھ حضرت حمزہ نے غصہ کیا. حضرت عمر بہت اپسیٹ ہوئے اور بہت غصہ ہوئے. انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں حمزہ سے جا کر بدلہ لوں, میں محمد سے جا کر ڈائریکٹ بدلہ لیتا ہوں اور میں محمد کا ہی معاملہ جو ہے وہ مکمل کر دیتا ہوں. تو بہت غصے میں اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر یہ اپنے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ آج میں ان کا معاملہ ختم کر دوں گا. ادھر ان کو راستے میں ایک صحابی ملے جو کہ ڈسکلوزڈ مسلمان نہیں تھے. حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ایمان لا چکے ہیں. ان کا نام نعیم آتا ہے. نعیم جو تھے یہ راستے میں حضرت عمر کو ملے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بہت غصے میں جا رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تو پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو, تو حضرت عمر نے کہا کہ آج میں اس کا معاملہ ختم کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش کو دو ڈویژن میں کر دیا ہے, قریش میں سپلٹ کر دیا ہے, یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. نعیم بہت سمجھدار تھے. حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ایمان لا چکے ہیں. نعیم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم رسول اللہ کے پاس چلے جانا, لیکن یہ میٹر تمہاری فیملی تک پہنچ چکا ہے, تمہاری بہن ایمان لا چکی ہے, تو پہلے میرا خیال ہے تم اپنے گھر والوں سے نپٹ لو اور جا کر اپنے گھر والوں سے پہلے معاملہ کلیئر کرو کہ وہ محمد پر کیسے ایمان لے کر آ گئے. حضرت عمر کا نعیم نے ڈائریکشن جو تھا وہ چینج کروا دیا. حضرت عمر نے اپنا راستہ ڈائیورٹ کیا اور اپنی بہن کے گھر جو تھے یہ چل پڑے. حضرت عمر کی جو بہن تھی یہ وہی بہن تھی جن کا ہم نے کل ذکر کیا تھا. حضرت ابو بکر کے قصے میں آپ کو حضرت عمر کی بہن کا ذکر کیا تھا, کیا نام بتایا تھا؟ ام جمیل. ام جمیل فاطمہ بنت الخطاب, ان کو ام جمیل کہا جاتا تھا. یہ وہی بہن ہیں جن کے پاس حضرت ابو بکر کی والدہ ام الخیر آئی تھی. حضرت ابو بکر نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ ابو عمر کی بہن سے پوچھ کر آئیے کہ رسول اللہ کیسے ہیں. صحیح, وہی والا کنیکشن آپ کو مل رہا ہے. تو ام جمیل جو تھی فاطمہ بنت الخطاب, ان کے گھر پر حضرت عمر پہنچے اور حضرت عمر نے زور سے غصے میں دروازہ جو تھا وہ نوک کیا. اچھا, یہ جو معاملہ تھا کہ حضرت عمر جو تھے یہ غصے میں یہاں تک پہنچے اور انہوں نے معاملہ جو تھا وہ نوک کیا, یہ ساری سچویشن سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اسٹرینتھ جانتے تھے؟ جانتے تھے نا, اس لیے کہ حضرت عمر کی اسٹرینتھ بہت آبویس تھی, معاشرے کے اندر بہت پرمیننٹ فگر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کا ساتھی بنا دے. اللہم اعز الاسلام بأحد عمرین, اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کو طاقت دینے والا بنا دے. ایک عمر عمر بن خطاب تھے اور ایک تھے عمر بن حشام, ابو جہل جن کا نام آتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرا انکلینیشن اور میری خواہش عمر بن خطاب کی طرف تھی کہ اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کو عزت دینے والا, اسلام کو طاقت دینے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس خواہش کے مطابق حضرت عمر ہی کو اس چیز کے لیے چنا, ہم جانتے ہیں. تو حضرت عمر جو تھے یہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر جو تھے ام جمیل کے گھر آئے اور انہوں نے دروازہ نوک کیا. جب انہوں نے دروازہ نوک کیا تو ان کی بہن اور ان کے بہنوئی جو تھے وہ پہچان گئے کہ عمر آئے ہیں. اس وقت یہ لوگ گھر میں تین لوگ موجود تھے, ایک ام جمیل تھی فاطمہ بنت الخطاب, ان کے شوہر تھے سعید ابن زبیر, اور ایک اور صحابی تھے خباب ابن ارد. یہ تین لوگ اس وقت گھر میں موجود تھے. خباب ابن ارد یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے, فاطمہ بنت الخطاب اور سعید ابن زبیر. حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی دونوں ایمان لا چکے تھے اور خباب ابن ارد اس وقت ایک ٹیچر بن کے, استاد بن کے ان کے پاس آئے ہوئے تھے اور یہ پارچمنٹ لے کر آئے ہوئے تھے قرآن کے, جیسے قرآن کسی چیز پر لکھا ہوا تھا. سورہ طٰہٰ کی آیات فریشلی نازل ہوئی تھی رسول اللہ پر اور خباب ابن ارد ان دونوں کو یہ آیات پڑھ کر سنا رہے تھے اور ان کو پڑھنا بھی سکھا رہے تھے. جب دروازے پر نوک ہوا اور فاطمہ بنت الخطاب کو اندازہ ہو گیا کہ عمر آئے ہیں, بھائی آئے ہیں, تو سب سے پہلے خباب ابن ارد کو انہوں نے چھپا دیا. خباب ابن ارد خود بھی بےچارے ڈر کے مارے حضرت عمر سے فوراً چھپ گئے. اب سامنے کون رہ گیا؟ آپ کی بہن, حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی. حضرت عمر اندر آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم محمد پر ایمان لے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم محمد پر ایمان لے ہیں. حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. اور آپ امیجن کریں نا, ایک لمبا ٹال آدمی, مور دین سکس فیٹ اور براڈ اس کا اسٹریچر, اور وہ جو ہے وہ ایک بندے کو مارنا شروع کر دے, اور وہ بندہ بھی وہ جو بہن کا اپنا ہی شوہر ہے. تو جب شوہر کو اتنی بری طرح پیٹتے ہوئے دیکھا تو فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے آئی کہ عمر کا ہاتھ روکیں. عمر نے ایک ہاتھ بہن کو بھی مارا زور سے, तो बहन जो थी वो गिर गई, जब गिरी तो उनको चोट लगी, चोट लगी तो उनका खून निकला। हजरत उमर के अंदर नरमी थी, वो औरतों वाला किस्सा आपको याद है, तो वो औरतों को जब जाते देखा था तो हजरत उमर ने उनके दिल में हल्की सी उसको फीलिंग आई थी कि ये औरतों के साथ इंसाफ नहीं है कि अपनी जमीन अपना अपनी सरजमीन अपनी अपनी कंट्री अपना मुल्क छोड़कर जा रही। हजरत उमर ने जब अपनी बहन का खून निकलते हुए देखा तो इनकी वही सिफत नरमी प्रोमिनेंटली सामने आई, अपने बहनोई को मारना रुक गए। और फिर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि अच्छा मुझे बताओ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा हम कुरान पढ़ रहे थे, हमारे हमें कुरान सिखाया जा रहा था। इतने में उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे भी सिखाओ और मुझे भी पढ़ाओ, मैं देखना चाहता हूँ। खबाब इब्ने अरद बाहर निकल के आ गए, उनका अंदाजा हो गया कि उम्र का गुस्सा जो है वो कम हो गया। खबाब इब्ने अरद बाहर आए, बहन ने कहा कि देखें आप पहले यू हैव टू वॉश योरसेल्फ, आप पहले अपना आपको पाक कीजिए, आप गुसल कीजिए और उसके बाद आप कुरान पढ़ सकते हैं। हजरत उमर ने अपने आप को वॉश किया, अपना गुसल किया और उसके बाद हजरत उमर को खबाब इब्ने अरद ने सूरह ताहा की इनिशियल इब्तदाई आयात जो नाज़िल हुई थी वो पढ़कर सुनाई। हजरत उमर ने आयात सुनी और उसके बाद हजरत उमर रो पड़े। हजरत उमर कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप देखें ये इतना गुस्सा और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, इतनी एनिमोसिटी रखने वाले, सिर्फ एक दफा कुरान सुना और दिल मेल्ट हो गया। एक दफा कुरान सुना और कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलो। एक दफा कुरान सुना और गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया। जन्नत में जाने वालों की यह खूबी आती है कि जिस वक्त उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है उनका गुस्सा जो है वो फिजल आउट कर जाता है, उनके अंदर जो ग्रज होता है लोगों के लिए वो खत्म हो जाता है, वो लोगों को माफ कर देते हैं। कुरान पढ़ने वाले अपने दिल के अंदर लोगों के लिए कीना नहीं रख सकते। कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को मामूली नहीं समझ सकते। तो हजरत ये जो फातिमा थी, हजरत फातिमा बिन खत्ताब, ये अपने भाई को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो थी ये चल पड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो दारुल अरकम में हुआ करते थे। दारुल अरकम एक जगह थी जहाँ मक्का में ज्यादातर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन का वक्त जो था ये गुजरा करता था। अब जब उमर जो थे थोड़ी सी इनकी बहनोई और बहन के साथ हाथापाई हुई थी, बहन का खून भी निकला था, तो थोड़ा इनके कपड़ों के ऊपर कहते हैं कि वो खून वगैरह भी लगा हुआ था और इनके हाथ में तलवार भी थी। सहाबा ने देखा दूर से, दारुल अरकम में जो सहाबा थे, कि उमर जो है वो दारुल अरकम की तरफ आ रहे हैं। तो सहाबा जो थे वो थोड़ा सा डरे भी, लेकिन सहाबा के लिए आता है कि सहाबा को यह अंदाजा हुआ कि अल्लाह के रसूल दुआ किया करते थे कि हमें दो में से एक उम्र से अल्लाह इस्लाम को ताकत देते। जो रसूल अल्लाह की दुआ थी ये तमाम मुसलमान जानते थे कि अल्लाह के रसूल चाहते हैं कि दो उम्र में से एक उम्र जो है वो इस्लाम के अंदर आ जाए ताकि इस्लाम को स्ट्रेंथ मिले, इस्लाम को ताकत मिले। तो एक रिवायत में आता है कि हजरत हमजा इस वक्त दारुल अरकम में मौजूद थे। उन्होंने जब हजरत उमर को दूर से आते हुए देखा तो उन्होंने कहा इन युरीदुल्लाह बिहि खैरन युस्लिम, अगर अल्लाह इस शख्स के लिए खैर का इरादा करेगा तो ये शख्स मुसलमान हो जाएगा। और फिर उन्होंने दुआ की ए अल्लाह व इन यकुन गैर ज़ालिका यकुन क़त्लुहु अलैना हैयिनन, अल्लाह अगर ये इंसान यहाँ पर दुश्मनी के इरादे से या हमें या रसूल अल्लाह को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आ रहा है तो हमारे लिए इसके ऊपर ओवरकम करना आसान कर दे, यानी हमारा इसके साथ मुकाबला आसान कर दे, क्योंकि जानते थे कि उमर ताकतवर है और उमर से मुकाबला इतना आसान नहीं है। तो उमर की शख्सियत की वजह से, उनकी शख्सियत की स्ट्रेंथ की वजह से हजरत हमजा ने अल्लाह ताला से ये दुआ की। और फिर हजरत उमर अंदर दारुल अरकम में आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसा कि एक गुलाम खड़ा होता है। बास नरेशंस में आता है कि बिल्कुल जैसे गुलाम तलवार को पीछे से गर्दन के पीछे रख के दोनों हाथ उसके ऊपर डाल लिया करते थे आजिज़ी के इजहार के लिए, वैसे हजरत उमर खड़े हो गए। एक नरेशन में आता है कि हजरत उमर ने रसूलुल्लाह के सामने आकर कलमा पढ़ा। एक नरेशन में आता है कि हजरत उमर खामोशी से आकर खड़े हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी कि आप ईमान कबूल कीजिए और फिर उसके बाद उन्होंने कलमा जो था वो पढ़ दिया और कहा या रसूलुल्लाह इन्नी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उन्होंने शहादत दी इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जिस वक्त हजरत उमर ने अपना कलमा शहादत मुकम्मल किया, جتنے صحابہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بلند آواز میں تکبیر پڑھی, اور اتنی بلند آواز میں تکبیر پڑھی کہ پورا دارالارقم جو تھا وہ گونج اٹھا تکبیر کی آواز سے. بعض نریشنز میں آتا ہے کہ اتنی بلند آواز میں تکبیر پڑھی کہ کعبہ تک مسلمانوں کی تکبیر کی آواز گئی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے, لیکن عمر کے ایمان لانے پر بلند آواز کے اندر تکبیر پڑھی گئی, جو دور تک مسلمانوں کی آواز جو تھی وہ حرم کے اندر مکہ کے اندر پھیلی. حضرت عمر نریشنز کے اندر 40ویں مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, یعنی آپ سے پہلے 39 لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے. اور میجورٹی نریشنز یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ 40ویں مسلمان تھے. تو یہ حضرت عمر جو غصے والے, مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے تھے اور ہاتھ میں تلوار کر کر نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے, جب دارالارقم سے واپس لوٹے ہیں تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بن کے واپس لوٹے, اللہ کے پسندیدہ بن کے واپس لوٹے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ چیز ایک سامنے آتی ہے کہ پلیز کبھی بھی کسی انسان کی نافرمانی کو دیکھ کر, کسی انسان کے گناہوں کو دیکھ کر, یا اپنی اولاد کی کم علمی اور کم عملی کو دیکھ کر کبھی نا امید نہ ہو, انسانوں سے کبھی نا امید نہ ہو. ورنہ جیسے آپ کو بھی میں نے کہانی بتائی کہ جن خاتون نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص ایمان لے آئے گا, تو ان کے شوہر نے کہا تھا عمر ایمان لائے اس سے پہلے اس کا قدر ایمان لے آئے گا, یعنی بالکل ناممکن چیز ہے. تو مراد کیا ہے کہ ایسے انسان سے بھی کبھی ہوپلیس نہ ہو. آپ کے دوست, آپ کے رشتے دار, آپ کے قریبی رشتے دار, آپ کی اپنی اولاد اگر آپ کو دین پر اس طرح سے عمل کرتی ہوئی نہیں نظر آ رہے کبھی نا امید نہ. امید اور دعا اور کوشش یہ مسلمان کا کام ہے, کوشش جاری رکھیں. پیار محبت کے ساتھ آپ اپنا پیغام دیتی رہیے, پیار محبت کے ساتھ آپ دعا کرتی رہیے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کا دل کھولے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے دین پر آنا جو ہے آسان بنا دے گا. تو حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر یہ جو اوپن ڈیکلریشن ہوا اس کے اوپر حضرت عمر نے خود جو تھی مسلمانوں کے اندر آ کر اپنے آپ کو جو تھا وہ مینشن کیا کہ اب آج سے میں مسلمانوں کا ساتھی ہوں. اور حضرت عمر کے لیے بہت انٹرسٹنگ چیز ایک اور آتی ہے کہ حضرت عمر نے اس شخص کو ڈھونڈا جو مکہ کا شخص تھا کہ جس کے لیے مشہور تھا کہ جس کو ایک بات اگر پتہ چل جائے تو وہ پورے مکہ میں پھیل جاتی ہے, بلکہ وہ آس پاس کے سارے قبیلوں میں پھیل جاتی ہے. حضرت عمر نے جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اس شخص کو ڈھونڈا, اس کا نام آتا ہے جمیل ابن معمر. جمیل ابن معمر کے پاس گئے اور اس سے کہا گیس واٹ, میں نے اسلام قبول کر لیا, جاؤ جس کو جا کے بتانا ہے بتا دو. اور حضرت عمر نے ایک موقع کے اوپر, خود روایات میں آتا ہے کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ میں عمر ہوں, عمر بن خطاب, اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, اب جو میرے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. اس لیے کہ عمر دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کو کتنا پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو عمر نے مکہ کے قریب حرم میں کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ آپ کو جس کو میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ میرے ساتھ کر لے. ابن مسعود کہتے ہیں مادل عائشہ منذر اسلام عمر, ہم عمر کے اسلام لانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے. یہ عمر کی پرسنالٹی کی طاقت تھی جو باقی مسلمانوں کے اندر فلٹر ڈاؤن کی. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر اسلام لانے کے بعد مکہ کے سرداروں کے گھروں میں گئے, ابو جہل کے گھر پر گئے, دروازہ نوک کیا, اپنے رشتہ دار بھی تھے, دروازہ نوک کیا اور کہا میں ایمان لے آیا ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے ٹھک کر کے دروازہ بند کر دیا, ہمت نہیں ہوئی عمر کو کوئی چیز کہنے کی. ابو سفیان کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو سفیان باہر آیا اور ابو سفیان سے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پر تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ ابو سفیان نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا, کچھ بھی نہیں کیا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی زیادتی جو ہے وہ کرے. تو یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک انسان مضبوطی سے عمل کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اکیلا نہیں ہوتا, وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسٹرینتھ دے رہا ہوتا ہے. کیوں ابن مسعود نے کہا تھا کہ جس دن سے عمر ایمان لے کر آئے ہماری طاقت دن بدن بڑھتی چلی گئی. اس لیے کہ ایک انسان بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہے, اس کے بعد لوگوں کو ہمت آتی جاتی ہے کہ وہ بھی اسٹرینتھ کو اڈاپٹ کرے. اسٹرینتھ کے لیے آتا ہے, اسٹرینتھ کنٹیجیس ہوتی ہے, جیسے بعض بیماریاں کنٹیجیس ہوتی ہیں حالانکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بیماری کو کنٹیجیس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, جو بیماری آنی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. لیکن بعض چیزیں کنٹیجیس ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مسکرا کر دیکھوں تو آپ سب لوگ کیا کریں گے؟ آپ بھی جب مسکرائیں گے نا, مسکراہٹ کنٹیجیس ہوتی ہے. ایسے ہی آپ آزما کر دیکھیں, اسٹرینتھ کنٹیجیس ہوتی ہے. اب ایک انسان خاندان میں ہمت کرتا ہے کوئی عمل کرنے کی, ایک انسان ہمت کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے کسی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی, اللہ آہستہ 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 اس کے ساتھ ہی بنا دیتا. اللہ خود بخود آپ کو سپورٹ فراہم کرتا ہے. تو اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. آپ کو چاہے بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے, چاہے آپ اپنے خاندان میں اکیلی ہو جو حق کا نعرہ لگائے, چاہے آپ اپنے فرینڈس کے سرکل میں, اپنی یونیورسٹی میں, اپنے اسکول میں اکیلی ہوں جو اللہ کے کسی حکم کے مطابق عمل کرے, پھر بھی مت گھبرائیں. ایک تو یاد رکھیں اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوگی, دوسرا یاد رکھیں اللہ آپ کو ساتھ ہی دے گا. اس لیے کہ اسٹرینتھ کنٹیجیس ہوتی ہے, یہ چیز آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. عمر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت عمر کی جو اسٹرینتھ تھی یہ باقی مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو گئی. اور حضرت عمر خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ میں نے اتنے سال کیوں لگائے اسلام قبول کرنے میں, یعنی مجھے 6 سال بعد کیوں ہوش آیا کہ میں مسلمان بنتا. تو کہتے ہیں کہ شاید میری پوزیشن, میرا سٹیٹس, میرا معاشرے کے اندر جو مقام تھا وہ آڑے آیا تھا جس نے مجھے مسلمان بننے کی طرف سوچنے پر مجبور نہیں کیا. آپ کو بتایا تھا نا کہ عمر کی بڑی پرومیننٹ پرسنالٹی تھی, معاشرے میں ایلیٹ کلاس کے اندر آ جاتے ہیں, جانے پہچانے جاتے تھے, عرب کے قریش کے اسپوکس مین تھے, امبیسڈر تھے, سفیر القریش کہلاتے تھے, اور ان کا ایک مقام تھا, لوگ ان کی عزت کرتے تھے. ان کو کیا محسوس ہوا؟ کہتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے ایسے لوگوں کا دین قبول کیا جن کو معاشرے میں ہر طرف سے لوگ جو ہیں وہ فزیکل پرسیکوشن یا وربل پرسیکوشن کا شکار کرتے تو میری عزت ختم ہو جائے گی. عزت کے ختم ہونے کا خوف تھا عمر کو. جب عمر ایمان لے آئے اور ذرا عمر کے ایمان لانے کے بعد سے لے کر ان کے موت تک کی زندگی پر نظر ڈالے, یہ بتائیں عمر کو اپنے دور جاہلیت میں زیادہ مقام ملا یا اپنے ایمان لانے کے بعد زیادہ مقام ملا؟ وہ جو خوف تھا اس خوف ہی کو تو اوورکم کرنا تھا. اگر آپ کی سٹیٹس, آپ کا فرینڈس کا سرکل, آپ کا خاندان, آپ کی کلب کے فرینڈس, آپ کی وہ پارٹیز جس میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کو اس خوف میں مبتلا کرتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی بات ماننی شروع کر دی تو میری یہ پوزیشن ختم ہو جائے گی, لوگ مجھے بلانا چھوڑ دیں گے, لوگ مجھ سے انٹریکشن کم کر دیں گے, لوگ مجھے آؤٹ کاسٹ کر دیں گے, میرا خاندان جو ہے وہ مجھے اس طرح سے اچھا نہیں سمجھے گا اور عزت نہیں دے گا جیسا اب دیتا ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیے گا, اللہ نے عمر کو زیادہ اور کئی گنا زیادہ عزت دی اسلام میں آنے کے بعد, جس کے جانے کا ان کو خوف تھا کہ اگر میں اسلام لے آیا تو یہ چلی جائے گی. حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حرم کے اندر اوپنلی مل کر اجتماعی طور پر عبادت کی. کتنے مسلمان تھے ٹوٹل حضرت عمر کو ملا کے؟ 40. یہ 40 کے 40 مسلمان جو تھے حضرت عمر نے ان سب کو اکٹھا کیا اور سب نے مل کر طواف کیا, اور سب نے مل کر طواف کرنے کے بعد نماز پڑھی, اور قریش کے سردار اور قریش کے لوگ آس پاس کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی آگے آ کر مسلمانوں کو کچھ کرتا یا کسی مسلمان کو کوئی نقصان پہنچاتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو ان کے درمیان میں رکھا ہوا تھا. سب دور بیٹھ کر عمر کو اور باقی لوگوں کو دیکھ رہے تھے. تو یہ خوبصورتی جو ہے یہ آپ کو عمر کی پرسنالٹی کے اندر ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت اسٹرینتھ دی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد. حضرت عمر کا فیوریٹ جملہ اسلام لانے کے بعد بھی آپ کو کئی دفعہ سیرت میں سننے کو ملے گا, یا رسول اللہ میں اس کا سر قلم کر دوں, یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں اس کا سر اڑا دوں, آپ کہیں تو میں اس کے سر کی سلائسز کر دوں. کہا کرتے تھے دعنی اضرب امتی ھذا المنافق یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں منافق کے سر کے سلائسز بنا دوں, اتنا ان کو غصہ آیا کرتا تھا. یہ ان کا فیوریٹ جملہ تھا ایک وقت, لیکن حضرت عمر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے عمر ہمیں نرمی کے لیے اور ہمیں خوشخبری دینے کے لیے اور ہمیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ان کی تربیت کر دیا کرتے تھے, ان کو سکھا دیا کرتے تھے, ان کو روک دیا کرتے تھے ان کے غصے کے اظہار کے لیے. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ جب مسلمانوں میں ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا مدینہ کی طرف, تو کل آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر نے اور رسول اللہ نے کس طرح ہجرت کی تھی, اعلان کر کے یا چھپ کے؟ چھپ کر ہجرت کی تھی. حضرت ابو بکر نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر ہجرت کی تھی. حضرت عمر کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر نے مدینہ کی طرف ہجرت کا پلان کیا تو مارکیٹ پلیس میں گئے مکہ کے, جہاں ہسل بسل تھی, جہاں زیادہ تر میکسیمم لوگ ہوتے تھے, اور بلند آواز میں پکار کر کہا, میں عمر بن خطاب, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ہجرت کر رہا ہوں. جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں روئے, جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں روئے, اور جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اور جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں, وہ اس پہاڑ کے پیچھے ویلی میں مجھ سے ملاقات کر لے. یعنی میں تو ہجرت کر کے اس راستے سے, اس ویلی سے جا رہا ہوں, جو مجھے روکنا چاہتا ہے وہ مجھے روک لے اور مجھے روک کر دکھا دے. کسی نے آگے سے ایک لفظ نہ بولا, نہ کسی نے کوئی اشارہ کیا, نہ کسی نے عمر کا پیچھا کیا. کیا غرض میرے کے سامنے آ رہی ہے؟ مین آف پاور, طاقت رکھنے والا انسان, کنوکشن رکھنے والا انسان, جو جس وقت کہے سمے آنا و اکانا اور ساتھ ساتھ اس کو ڈکلیئر کرے, ربنا اللہ کہنا, ثم الذین قالوا ربنا اللہ. ایک تو ہوتا ہے نا اللہ پر ایمان رکھنا, ہم سب مسلمان ہیں, اللہ پر ایمان رکھنا, رسول اللہ کی تعلیمات پر ایمان رکھنا, ہم سب الحمدللہ اس اسٹیج کے اوپر موجود ہیں. آپ میں سے کسی کو دین کی تعلیمات کے بارے میں زیادہ پتہ چل جاتا ہے خاندان کے مقابلے میں, معاشرے کے مقابلے میں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثال کے طور پر غیر اسلامی رسومات کیا ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے بدعات کیا ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کے اندر انیورسریز کی اور برتھ ڈیز کی پوزیشن کوئی نہیں ہے, یہ نہیں منائی جا سکتی. یہود اور نصارا کی کاپی کرنا ہے, ان کی نقالی کرنا ہے. ایک ہے علم ہونا, ایک ہے عمل ہونا. آپ کو علم ہے, ہم سب ایک جیسے ہیں. یہ ربنا اللہ کہہ کر اس کو ڈکلیئر کون کرے گا؟ آپ کی دوست, آپ کی بھانجی, آپ کی بہن, آپ کے بھائی آپ کو اپنی برتھ ڈے میں یا اپنے بچے کی برتھ ڈے میں انوائٹ کرتے ہیں, اب آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے فیتھ کو, نہیں بھائی میں اس کا حصہ نہیں بن سکتی, نہیں میری فرینڈ میں اس برتھ ڈے کا حصہ نہیں بن سکتی, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا اور میں بھی اس طریقے پر نہیں آؤں گی جو طریقہ یہود اور نصارہ کو فالو کرنے والا ہوگا, اس لیے کہ سیلیبریشنز کے اندر اللہ کے رسول نے یہود اور نصارہ کو فالو کرنے سے منع کیا ہے. دس از اوپن ڈیکلریشن. یہ کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ آپ کے گھر میں, خاندان میں آپ کی اپنی بہن کی بیٹے کا مثال کے طور پر مائیوں ہو رہا ہے, آپ کو پتا چل گیا کہ ہندو کلچر سے اس کا تعلق ہے. اسلام کے نکاح کے فنکشنز کے اندر مائیوں کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ جا کر اپنی بہن سے کہیں کہ دیکھیں میں اس کا حصہ نہیں بن سکتی, مجھے علم آ گیا ہے, اب میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی, سو آئی ول ناٹ بی پارٹ آف اٹ, آئی ول ناٹ گیو مائی ہیڈ کاؤنٹ. لوگ کہتے ہیں آپ کے کونے میں بیٹھ جائیں, اچھا آپ کھانا کھا کے چلے جائیں, اچھا آپ اس سے پہلے چلے جائیں, اچھا آپ اس کے بعد آ جائیں, اس طرح کے لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں. تو ہم کسی کے کھانے کے بھوکے تو نہیں, یا ہمیں ملنے کے لیے کوئی اور موقع زندگی میں کبھی ملے گا نہیں. ڈونٹ گیو یور ہیڈ کاؤنٹ آن بدعت اینڈ ان ان اسلامک کلچر پلیز. ہم کب تک صرف اور صرف درس سنتے رہیں گے اور ہمیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ اوپنلی اپنے فیتھ کو ڈکلیئر کرنا سیکھیں. آپ کو یہ پرسنالٹیز یہی سکھا رہی ہیں, ایک ہے اوپن ڈکلیئر کرنا اور ایک ہے کہ بہانہ کر دینا, میرے سر میں درد ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, مجھے یہاں جانا ہے, میرا بچہ بیمار ہے, بہن اس لیے نہیں آ رہی. نہیں, بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس مقصد سے آپ رک رہی ہیں اس مقصد کو آگے پہنچائیے. آپ کا ڈکلیئر کرنا آپ کے درجات کو بھی بلند کرے گا. آپ کا ڈکلیئر کرنا ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل میں اللہ کی اور رسول اللہ کی اور احادیث کی اہمیت کو ڈال دے کہ یہ اللہ کی بندی اسی دنیا میں رہتے ہوئے جن فنکشنز کو یہ بھی کرتی تھی, اللہ کا علم آنے کے بعد, رسول اللہ کی تعلیمات کا علم آنے کے بعد سٹینڈ لے رہی ہے, تو میں کیوں نہیں لے سکتی؟ تو کبھی بھی اپنے ایمان کو مت چھپائیں. یہ کمزور ہونے کی, یہ منافق ہونے کی ٹینڈنسی کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے. اپنے ایمان کو ڈکلیئر کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ حضرت عمر مین آف پاور تھے, کسی نے زندگی میں کبھی ان کو پرسیکیوٹ نہیں کیا. ایک مرتبہ ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر راستے پر جا رہے تھے, پیچھے تین صحابہ اور چل رہے تھے, اور ان تین صحابہ میں ایک مسلمانوں کی فوج کے جنرل تھے خالد ابن ولید. خالد ابن ولید بھی دو صحابہ کے ساتھ پیچھے تھے. حضرت عمر آگے چل رہے تھے تیزی سے, حضرت عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تینوں رک گئے. واپس کچھ چہرے کے اوپر جیسے خوف نہیں آتا تھا, خوف آ گیا. حضرت عمر پریشان ہو گئے. حضرت عمر نے کہا آپ لوگ ڈر گئے؟ تو انہوں نے کہا جی جی ہم ڈر گئے. حضرت عمر نے پوچھا آپ لوگ میرے آپریشن کی وجہ سے ڈرے ہیں یا میرے انصاف کی وجہ سے ڈرے ہیں؟ تو آپ کو کیا خیال ہے کیا کھاؤ گا انہوں نے؟ انہوں نے کہا آپ کے انصاف کی وجہ سے ڈرے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا اللہ تمہارے ایسے خوف میں اور اضافہ کرے. یعنی انصاف کرنے والے سے ڈرنا چاہیے. اللہ انصاف کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اللہ مالک یوم الدین ہے کہ نہیں؟ وہ جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے, میں روزے سے ہوں تب بھی, میں عید پر ہوں تب بھی, میں جائے نماز پر ہوں تب بھی, میں میرج ہال میں ہوں تب بھی, میں سینما میں ہوں تب بھی, میں مال میں ہوں تب بھی, اللہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس انصاف کرنے والے کے بارے میں مجھے کوئی خوف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تمہارے خوف کو بڑھائے. ایک مرتبہ شہر کے اندر ایک عورت کے بارے میں باتیں بلند ہو رہی تھیں کہ اس نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے مرد سے باتیں کی ہیں. وہ عورت حمل سے تھی. کسی جگہ پر کسی سٹنگ میں وہ عورت جو تھی وہ موجود تھی محفل میں, حضرت عمر بھی موجود تھے. وہاں یہ بات نکل آئی کہ اس عورت نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسرے مرد کے ساتھ بات کی ہے. حضرت عمر نے اس عورت کو مڑ کر دیکھا. امیجن کیا ہوا, شی لاسٹ ہر بیبی, اس کا مس کیریج ہو گیا. عمر کا خوف اتنا زیادہ تھا, روایات میں آتا ہے کہ ڈر کے مارے, عمر کے ڈر کے مارے اس عورت کا مس کیریج ہو گیا. کہ وہ عمر مجھے دیکھ رہے تو ابھی تو میرے ساتھ بہت حساب کا معاملہ کریں گے, یہ میرے ساتھ اب جو ہے وہ انصاف کا معاملہ کریں گے. اس خوف سے اس عورت کا یہ نقصان ہوا. تو ایک انسان کا اتنا ڈر, اور اللہ رب العزت جو میرے اور آپ کے لیے العادل بھی ہے الرحیم ہونے کے ساتھ, ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اس کے انصاف کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم دنیا میں زیادتیاں کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ العادل بن کر قیامت کے دن میرے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا. ہم اللہ سے اللہ کا عدل کبھی نہ مانگیں, کبھی زبان سے یہ مت نکالیں اللہ سے انصاف مانگو گے. اکثر خواتین لائن میں کہہ دیتی ہیں نا آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا, چاہے وہ آدھا مذاق اور آدھا سیریسنس ہوتی ہے, اور شوہر سے کہتی ہیں آپ نے یہ بات سمجھتے نہیں ہے نا, قیامت میں اللہ سے کہوں گی میرے ساتھ انصاف کریں. یہ بہت بڑا کلیم ہے. یاد رکھیں جب اللہ کا انصاف شروع ہوگا اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ دنیا میں انصاف کا معاملہ نہیں کرتا, ورنہ اگر دنیا میں اللہ انصاف کرنا شروع کر دے ہم میں سے کوئی اس زمین کے اوپر زندہ سلامت نہیں رہ سکتا, ہم اتنے اللہ کے نافرمان ہیں. اللہ کی شان رحیمی ہے کہ آپ اور میں اس کی رحمت کے بدلے اس دنیا میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں گناہوں کے باوجود. تو اللہ کی صفت اگر کو کبھی مت دعوت دیں, ہمیشہ کہیں اللہ میں آپ کی رحمت کی محتاج, اللہ میں آپ کے رحم کی محتاج, اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما, اللہ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے عدل کے کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوں. تو جب اللہ کا یہ معاملہ اور اللہ کے بندوں کا یہ معاملہ, تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہر نیک انسان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت عمر کے لیے بھی یہی آتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اسلام لٹرلی عمر کا ہاتھ پکڑ کر بلند کرے گا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, اور ان کے حق میں گواہی دے گا کہ انہوں نے واقعی دین کے لیے بہت قربانیاں دی. حضرت عمر جن کو الفاروق کہا جاتا ہے, بہت ہی مخلص انسان, بہت ہی خالص انسان, بہت ہی سنسیئر انسان, حق اور باطل کو سمجھنے والے, بہت سے اوکیزنز پر ان کے لیے آتا ہے کہ جو انہوں نے سوچا یا جو انہوں نے رائے دی یا جو ان کی اوپینین تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ عرصے کے بعد وحی بنا کر قرآن میں نازل کر دیا. کئی اوکیزنز پر عمر کے لیے یہ آیا. جبھی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے پاس اگر کوئی نبی ہوتا لکان عمر تو وہ عمر ہوتے. جیسے ایک موقع پر جب ازواج نے, رسول اللہ کی ازواج نے سب نے مل کر گینگ اپ ہو کر ارادہ کیا تھا اور رسول اللہ کے پاس گئی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ منتھلی الاؤنس بڑھایا جائے, ہماری پاکٹ منی بڑھائی جائے, ہمارا جو ہے وہ خرچہ پانی بڑھایا جائے. اور وہ خرچہ پانی بڑھانے کی بھی کیا بات تھی, آپ کی اور میری طرح کی بیویاں تھوڑی کہ ہم کہیں گے آپ ہمیں اتنے ہزار دیتے تب اتنے لاکھ دے دیا کریں, یہ تھوڑی. کیا کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں صرف اتنا راشن آ جائے کہ ہم دو وقت کھانا پکا سکیں. اور بیوی کھانا پکاتی ہے تو سب سے پہلے کس کے سامنے رکھتی ہے؟ شوہر کے سامنے رکھتی ہے نا. تو بیویوں کی خواہش یہی تھی کہ بس ہمیں اتنا مل جائے کہ ہمارے گھر میں دو وقت کھانا پک جائے اور ہم اپنے شوہر کی اس طرح سے خدمت کر سکیں. جب ازواج کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ پیش کی گئی کہ ہمیں جو ہے اس طرح سے منتھلی خرچہ بڑھایا جائے, اور حضرت عمر کو پتا چلا, حضرت عمر کی بیٹی بھی رسول اللہ کی زوجہ میں شامل تھیں, کیا نام تھا ان کا, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا, حضرت حفصہ کے پاس سب سے پہلے گئے. جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ ازواج یہ تقاضا کر رہی ہیں رسول اللہ سے کہ ہمارا جو ہے وہ کچھ خرچہ پانی بڑھایا جائے, جب حضرت عمر کو پتا چلا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ڈرو اس وقت سے, اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں ہٹا کر رسول اللہ کو اور دوسری ازواج دے دے, تم سے بہتر ازواج سے ان کو ریپلیس کر دے. پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت سودا کے پاس بھی گئے, پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس بھی گئے, حضرت عائشہ نے ان کو بھگا دیا کہ جاؤ عمر ہمارے گھر کے معاملے میں دخل اندازی مت کرو, تو حضرت عمر واپس آ گئے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ بعد میں ایگزیکٹ سیم ورڈنگز میں آیات نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ازواج یہ تقاضا رسول اللہ سے کر رہی ہیں تو رسول اللہ چاہیں تو ان کو دنیا کا متاع دے کر فارغ کر سکتے ہیں, اور اللہ ان کو اور بہتر ازواج جو ہے, اور بہتر جوڑے جو ہے وہ دے دے گا. اسی طرح ایک موقع کے اوپر حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں, اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہی نازل ہو گئی قرآن کے اندر آیا وَتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ ابراہیم کی جو مقام ابراہیم ہے جس میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے, جو پتھر جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے خود بخود لفٹ ہوتا جاتا تھا, ریز ہوتا جاتا تھا. آج بھی اس کے اوپر جو ہے آپ کو حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان جو ہے وہ ملتے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ میٹل کوٹنگ کی ہوئی ہے, پتھر آپ کو ایگزیکٹ نظر نہیں آتا لیکن وہ امپریشنز اس کے وہی آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر بھی آیت نازل ہو گئی. پھر بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو سب صحابہ کی اور ابو بکر کی رائے ایک ہی تھی, حضرت عمر کی ایک اکیلے کی اوپینین الگ تھی, ان کا خیال کچھ اور تھا, باقی صحابہ کا اور ابو بکر کا خیال کچھ اور تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی بات مان لی اور حضرت عمر کی اوپینین نہیں مانی. اس کے بعد کچھ وقت گزر گیا, کچھ وقت گزرا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ رسول اللہ اور ابو بکر دونوں رو رہے ہیں. حضرت عمر ان کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں, مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی رو سکوں, اور اگر مجھے رونا نہ آئے تو میں اپنے آپ کو رونے پر فورس کروں, اس لیے کہ آپ رو رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ روؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا کہ عمر اگر یہ پچھلی آیات نازل نہ ہوتی جو اللہ نے نازل کی تو اللہ ہم سب کو ڈسٹروائے کر دیتا سوائے تمہارے, اس لیے کہ اللہ نے تمہاری رائے کو جو ہے اس وقت مانا اور قرآن کی آیت بنا کر پیش کیا. تو یہ حضرت عمر کی خاص آپ کو خصوصیت ملتی ہے کہ مختلف مواقع کے اوپر جو انہوں نے سوچا اس کے اوپر آیت نازل ہو گئی. ایک اور موقع تھا صلح حدیبیہ کا, جب مسلمانوں نے ایک ٹریٹی کیا تھا قریش کے ساتھ, جب عمرہ کی نیت سے احرام پہن کر گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چند صحابہ تھے, ان کو روک دیا گیا تھا مکہ کے باہر ہی کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے, اور پھر عثمان کو بھیجا, پھر اس کے بعد عثمان واپس آئے, پھر مسلمانوں کا قریش کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا, ایک ٹریٹی ہوا, اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے, واپس چلے جائیں گے, اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے. حضرت عمر بھی ان صحابہ میں موجود تھے. حضرت عمر کو حضرت عمر کی اسٹرینتھ اور سب پرسنالٹی آپ کے سامنے, حضرت عمر کو لگا کہ یا رسول اللہ ہم اتنا دب کر کیوں فیصلہ کر رہے ہیں, یا ہم اپنا اتنا دب کر اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ کمزور کر کے ڈیسیجن کیوں لے رہے ہیں کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں. انہوں نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, ہم عمرہ کریں گے, لیٹس گو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کو فالو کیا جائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا یہ جملہ جو میں نے رسول اللہ سے بولا تھا, پھر اسی موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے کہا تھا اللہ کے رسول کے آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا, اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا نا کہ عمرے پہ جا رہے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں نے خواب دیکھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے خواب دیکھا تھا تو اس سال عمرہ کریں گے, تو اللہ کے رسول نے کہا عمر میں نے خواب دیکھا تھا لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے, میں نے کہا تھا ہم عمرہ کریں گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے زندگی بھر ریگریٹ رہا, میں نے جتنی عبادتیں کی, میں نے جتنے صدقے کیے, میں نے جتنی قربانیاں دی, میں نے جتنی بیٹلز میں حصہ لیا, مجھے ہمیشہ ریگریٹ رہا کہ اللہ حدیبیہ کے مقام کا میرا یہ جملہ جو میں نے رسول اللہ کو بولا تھا, یعنی انہوں نے کہا تھا نا رسول اللہ کے فیصلے پر کہا تھا کہ رسول اللہ ہم کیوں عمرہ نہ کریں, ہم کوئی کمزور تھوڑی ہیں, ہم عمرہ کرنے چلتے ہیں, کہتے ہیں مجھے ہمیشہ اس کا ریگریٹ رہا اور خوف رہا کہ کہیں میرا یہ جملہ قیامت کے دن میرے خلاف گواہی نہ دے. इसलिए उनको डर था कि कहीं मैंने जो है वो गलत कोई एंगल से रसूलुल्लाह से बात ना की हो। हजरत उमर के लिए आता है कि हजरत उमर सबसे पहले सहाबी थे जिन्होंने हजरत अबू बकर की खिलाफत को सपोर्ट किया, यानी अपनी एलिजेंस इन्होंने अबू बकर के सामने जो थी वो पेश कर दी और सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप भी खिलाफत डिजर्व कर रहे हैं। जब उमर ने कहा अबू बकर से तो सारे सहाबा ने उमर को फॉलो किया और अबू बकर के इंतकाल के बाद हजरत उमर खलीफा बने। हजरत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे थे और उमर की खिलाफत हजरत अबू बकर की खिलाफत कितना अच्छा रही थी, तकरीबन कल बताया था तकरीबन 2.5 साल आता है। हजरत उमर की खिलाफत 10 साल तक रही, 10 साल हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु थे खलीफा रहे। और क्योंकि आपकी शख्सियत के अंदर अदल का पहलू बहुत नुमाया था और आपको इस्लाम फैलाने का भी बहुत मौका मिला, तो आपको हर तरफ से बहुत सी अल्लाह ताला ने जो थी वो फतुहात भी दी। और आप देखिए जो नरमी का एंगल हमने बात की थी ना कि वो जो हिजरत वाली खवातीन थी उन्होंने महसूस किया था, ये नरमी का एंगल उमर के खलीफा बनने के बाद उनकी शख्सियत में बहुत प्रोमिनेंट हो गया था। तो काइंडनेस साथ साथ जस्ट बंदा, जस्ट पर्सनैलिटी, अदल वाली पर्सनैलिटी, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन था हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के अंदर। हजरत उमर ने जिस दिन जो इनकी कहा जाता है कि जिस दिन इन्होंने अपना ओथ किया खलीफा बनने का, जो इनकी इनॉग्रल सेरेमनी थी, इसमें इन्होंने इस सेरेमनी में खुद ओथ लेने के बाद अपने सारे जो एक तरह के कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते, अपने सारे गवर्नर्स को खड़ा करके जो स्टेटमेंट कही वो कही हासिकु अनफुसकुम क़बला अन तुहासिकु, इससे पहले कि तुम लोगों का हिसाब लो अपना हिसाब लेना, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए अपना हिसाब लेना, वज़नु अनफुसकुम क़बला अन तुज़नु, अपने खुद अपने आप को जज करो इससे पहले कि तुम्हें जज किया जाए। ये कौल उनका खलीफा बनने के वक्त का था और ये जो स्पीच थी इनकी इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। सिर्फ स्पीच नहीं थी, एक लीडर के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर सिर्फ स्पीच नहीं की थी, हजरत उमर ने इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके दिखाया। हजरत उमर के दौर में पहली मरतबा पब्लिक मीटिंग्स जो थी ये शुरू की गई, यानी हजरत उमर अवाम को सामने बिठाते थे और अपने गवर्नर्स को सामने बिठा देते और अवाम से कहा करते थे कि अगर मेरे किसी गवर्नर ने आपके साथ ज्यादती की है तो मुझे ओपनली बताइए। एक मरतबा रिवायात में आता है कि एक शख्स ने कहा कि आपके फलां गवर्नर ने मुझे 100 लैशेस लगाए हैं क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता था। हजरत उमर ने गवर्नर से कहा कि आप अपनी सफाई में बताइए कि ये आदमी सही कह रहा है या गलत कह रहा है। जब उनके गवर्नर ने वजह बताई तो हजरत उमर ने दोनों की बातों का जो डिसीजन लिया, जो जज किया, उनको यह अंदाजा हुआ कि इनके गवर्नर की गलती थी। तो हजरत उमर ने पब्लिकली अपने गवर्नर से कहा कि अब आप हर इस एक लैश के बदले इस शख्स को 2 दिनार देंगे, यानी 200 दिनार आपने अपने गवर्नर से इस शख्स को दिलाए जिसके साथ जो थी हजरत उमर के मुताबिक ज्यादती हुई थी। ये हजरत उमर का उसूल था। आप आज की दुनिया को देखें तो आज की दुनिया के लीडर्स और हुकूमतें होती हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है वो अपना डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं, वो अपने मिनिस्टर्स की गलतियों को पब्लिक करते हैं, कभी कभी भी नहीं करते। उसका डैमेज कंट्रोल ऐसे करते हैं कि वो इंटरनली मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं या वो इंटरनली ही बस मामला को जो है वो डिस्कस करते हैं, पब्लिक में उसको कभी नहीं लेकर आते। लेकिन उमर बिन खत्ताब जिनके लिए आता है कि अदल व इंसाफ की तस्वीर थे, अदल व इंसाफ के एम्बॉडीमेंट थे, उन्होंने पब्लिक के अंदर इसकी कंपनसेशन जो थी वो कराई। फिर उमर के लिए आता है कि इन्होंने नॉन मुस्लिम्स के साथ भी बेहतरीन तरीके से इंसाफ किया। जैसे एक मरतबा अमर इब्ने आस के बेटे थे, अमर इब्ने आस सहाबी थे और इजिप्ट के गवर्नर थे उमर के दौर में। अमर इब्ने आस का जो बेटा था उसने एक मरतबा एक ईसाई के साथ रेस लगाई और अमर इब्ने आस का जो बेटा था इसको यकीन था ये जीतेंगे, ये नहीं जीता, हार गया। जब हारा तो इसने अमर इब्ने आस के बेटे ने अपने वो जो दोस्त था क्रिश्चियन दोस्त था उसको मारा भी और उसको कहा कि तुम अमर बिन आस के बेटे से ज्यादा सबको कैसे ले जा सकते हो, यानी एरोगेंस का एक इजहार किया। ये शख्स जो ईसाई था ये जानता था कि एक मदीना में मुसलमानों का जस्ट रूलर है, इंसाफ करने वाला रूलर है, मैं उससे शिकायत करूंगा। ये अपनी शिकायत लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा। जब कहते मैं मदीना आया तो हजरत उमर मस्जिद साफ कर रहे थे। आप इमेजिन करें इतना बड़ा खलीफा अमीरुल मोमिनीन आदि से ज्यादा दुनिया जिनके पास जो है वो अंडर देयर अंडर हिज रूल है کچھ کہتا ہے کہ جب میں مدینہ پہنچا اور حضرت عمر سے ملنے کے لیے آیا تو حضرت عمر مسجد جو ہے اس کو صاف کر رہے تھے. میں نے حضرت عمر سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ میں تم سے بات کرتا ہوں. اور حضرت عمر اپنا کام چھوڑ کر آئے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کرنی شروع کر دی. آپ امیجن کریں حضرت عمر سے زیادہ مصروف انسان کوئی تھا؟ دنیا کے معاملات سنبھالنے, خاندان سنبھالنا, مدینہ کو سنبھالنا, باہر کی جو امپائرز تھی ان کو سنبھالنا, ڈیلیگیشنز بھیجنا, ڈیلیگیشنز کو لیٹرز بھیجنا, اپنے گورنرز کو جو تھا ان کو چیک کرنا, عوام کی ویجیلنس کرنا, یہ سارے کام. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اس عیسائی سے کہ ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے بعد میں آنا. آپ کو اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں, آپ بہت مصروف ہوتی ہیں, آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں, بھائی بہت مصروف ہوں میں مل نہیں سکتی. آپ بہت مصروف ہوتی ہیں اور آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں اور آپ کی اما کہتی ہیں بیٹا فلاں خالہ آئیں, فلاں پھپھو آئیں, باہر آ کے بیٹھو, بھائی میں بہت مصروف ہوں مجھے مت بلائیں. مسلمانوں کا یہ اصول نہیں. مسلمان سب کو سب کا حق دیتا ہے. مسلمان یہ شور نہیں مچاتا کہ بھائی کیا ہے مجھ سے مت کہیں اس وقت آنے کو یا کام کرنے کو. آپ ماں ہیں, آپ مصروف ہیں اور آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ کے کہتی ہے اماں پلیز میگی کا پیکٹ تو بنا دیں. اما کہتی جاؤ بہت ضروری کام کر رہی ہوں فوراً چلی جائے یہاں سے. پہلے بیٹی کا کام کرنے کو تو بہت ضروری کام آپ نہیں کر رہے. سب کو ان کا حق دینا سیکھیں. حضرت عمر نہ صرف اپنا کام چھوڑ کر اس عیسائی کے پاس آ کر بیٹھے, اس کی پوری کمپلینٹ سنی. اور اس کی کمپلینٹ کیا تھی؟ بچوں والی کمپلینٹ نہیں تھی آپ کو لگ رہی کہ وہ ریس میں ہار گیا اور اس نے مجھے مارا اور اس نے مجھے تانا دیا. جیسے بچوں کی ریس نہیں ہوتی. جیسے آپ کے دو بچے ہیں, آپ کا ایک بچہ آپ کے پاس آ کے اپنے بڑے بھائی کی یا بڑی بہن کی شکایت لگاتا ہے, زیادہ تر مائیں کیا کہتی ہیں, اور بس جب جاؤ تو آپ کو خود ہی سالو کرو, مجھے تنگ نہیں کرو, میں اس میں پہلے ہی کر دوں گا. ہم یہی کرتے ہیں نا. چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں انصاف کا خیال جب رکھا جاتا ہے تو بڑے سے بڑے معاملات کے اندر انصاف کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت عمر نے اتنا بچگانا ایشو, جس کو ہم بچگانا سمجھیں, اس کو سنا, اور نہ صرف سنا اس پر عمل کیا. عمر بن عاص اور ان کے بیٹے کو پیغام بھجوایا کہ آپ مصر سے فوراً مدینہ آئے. وہ دونوں مدینہ آئے, حضرت عمر نے ان سے پوچھا, اس سے تو بات ساری ہو گئی تھی, ان سے پوچھا کیا ہوا تھا. تو عمر بن عاص کے بیٹے نے بتایا کہ بھئی یہ ہار گیا تھا ریس میں, تو میں نے غصے میں آ کے اس پر ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے بعد جو تھا وہ میں نے اپنے باپ پر جو تھا اس کو تانا دے دیا. تو حضرت عمر نے اس شخص عیسائی کے ہاتھ میں لیش دیا اور کہا کہ اب تم اس بچے سے, اس نوجوان سے, عمر بن عاص کے بیٹے سے بدلہ لو, اور کہا کہ ساتھ ساتھ عمر بن عاص سے بھی بدلہ لو. تو عیسائی نے پوچھا کہ عمر بن عاص سے بدلہ کیوں لو؟ عمر کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے نام پر اس نے تم کو تانا دیا ہے. انصاف کا یہ لیول تھا مسلمانوں کے اندر, انصاف کی اس ہائٹ پر پہنچے ہوئے تھے مسلمان. لیکن وہ عیسائی کہتا ہے کہ نہیں, مجھے عمر بن عاص سے کوئی کسی قسم کا گلہ نہیں ہے, انہوں نے مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی, اس لیے میں ان کو معاف کرتا ہوں. یہ عمر کا انصاف تھا. عمر کے انصاف کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے, حضرت عمر نے اس موقع پر عمر بن عاص سے کہا, متا استعبد الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. عمر تم نے لوگوں کو غلام کب بنایا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا. یہ جو عمر کا کال ہے, آج بھی یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر میں یہ سٹیٹمنٹ عمر کی موجود ہے. وہاں یہ لکھا ہوا ہے, ہاؤ کین یو انسلیو ا مین ہو از بورن فری. حضرت عمر کا یہ چارٹر کے اندر سٹیٹمنٹ موجود ہے. تو یہ عمر کی مختلف مثالیں ہیں جو مجھے اور آپ کو ملتی ہیں اور جس میں آپ کے اور میرے لیے ہر چیز میں سبق ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو علم دے رہا ہے, اللہ ہم اس سے اپنے فائدے کی چیز فوراً پک کر لیں, فوراً اپنے عمل میں شامل کر لیں. اللہ ہمیں بہترین مسلمانوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں ایسی جنتوں میں لے کے جا جن کے ہمسائے میں اور جن کے پڑوس میں یہ اشرا مبشرہ موجود ہوں گے. اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہمارے لیے اس علم پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ اس شہر پر, مسلمان امت پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ یہ جو رمضان کے چند دن رہ گئے ہیں, ان میں بہترین عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما, بہترین دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. لیکن بات قبولیت کی, دعاؤں کی قبولیت کے بہت سے اوقات ہیں. جب بارش برستی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے, دل سے دعا کیا کریں. افطار سے پہلے کی دعا قبول ہوتی ہے, اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اپنے ان اوقات کو میکسیمم گین کریں. ابھی حضرت عمر کے اوپر ہم نے بات مکمل نہیں کی, انشاءاللہ کل ہم یہیں سے حضرت عمر کے اوپر اپنا پارٹ 2 شروع کریں گے. اور اللہ سے آپ سب بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کلیئرٹی آف اسپیچ بھی دے دے اور اللہ ہمارے وقت میں برکت بھی دے دے کہ ہم جتنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہم اتنی بات آپ کے سامنے رکھ کر ایک حد تک ہم سرفیس اسکریچ کر سکیں، کچھ تھوڑا سا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں. اللہ خیر و عافیت سے کل ملائے تو ان شاء اللہ. پوزیبل کلاس کس وقت کرنی ہے؟ 3 بجے کرنا. کل ان شاء اللہ ہم 3 بجے اللہ کی رحمت سے ان شاء اللہ شروع کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.